بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. من يومنا هذا إلى لقاء الله، أما بعد، فقد قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات عليه.
اللهم صل على محمد.
خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبض قدرت میں سارا ملک ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. نہ موت اس کے دائرے تخلیق سے باہر ہے، نہ حیات اس کے دائرے تخلیق سے باہر ہے. نہ موت کو عبث پیدا کیا، نہ زندگی کو عبث پیدا کیا، بلکہ موت کا بھی ایک مقصد ہے، زندگی کا بھی ایک مقصد ہے، اور دونوں کا مقصد ایک ہے. سلوات پڑھے محمد والے.
اللہم صل علی محمد والے.
جو مقصد حیات ہے وہی مقصد موت ہے. مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ یہ آزما سکے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. دو صفت اللہ کی اور بیان کی کہ اللہ وہ ہستی ہے جس پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا. باوجود کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ ناتواں نہیں ہے، قادر ہے، اس کے باوجود الغفور وہ بخش دینے والا ہے. دیکھیے، کچھ لوگ معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں یعنی کچھ کر نہیں سکتے ہیں، عاجز ہیں، ناتواں، آ جاؤ معاف کر دیا. نہیں، وہ عاجز و ناتواں نہیں ہے، سزا دے سکتا ہے مگر معاف کر دیتا ہے. تو گفتگو حیات اور موت کے سلسلے میں ہے. مدت حیات وہی نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، بلکہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے. دو حقیقتوں کی طرف یہاں قرآن اشارہ کر رہا ہے، ایک حقیقت حیات اور دوسرے حقیقت موت. یہ زندگی جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے. دنیا کی زندگی، زندگی تمہاری ابدی ہے لیکن دو مرحلوں میں. ایک مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ موت کے بعد کا مرحلہ ہے. تو ایک حقیقت زندگی ہے اور ایک حقیقت موت ہے. حقیقت موت سے کسی کو انکار نہیں ہے, سب کے سب اس بات کے معتقد ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اگر اللہ نے ہمیں حیات عطا کی ہے تو ایک دن ہمیں موت بھی آنی ہے. لیکن بحث صرف اتنی سی ہے کہ یہ موت کے بعد کچھ ہے یا خاتمہ ہے موت کے بعد, یہ زندگی ہماری ابدی زندگی ہے یا فانی زندگی ہے. قرآنی نقطہ نظر سے دنیا کی زندگی تو فانی ہے لیکن زندگی فانی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے, کل من علیہا فان, جو زمین پر ہے اس کو فنا ہے, لیکن زمین کے بعد کا ایک مرحلہ ہے, اس دنیا کے بعد کا ایک مرحلہ ہے. بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں, بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں. عرض کیا تھا کل کہ جیسا نظریہ ہوگا ویسے ہی عمل ہوگا. اگر آخرت پر یقین ہے, اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین ہے تو ہمارا عمل دوسرا ہوگا, اور اگر اس زندگی کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں ہے, مسئلہ یقین کا ہے ایمان کا بھی نہیں ہے. عجیب ہے, بقیہ عقائد کے سلسلے میں قرآن نے ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے مگر آخرت کے بارے میں یقین کا لفظ استعمال کیا ہے. بہم بالآخرت یوقنون, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک حدیث منقول ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ لو کنتم توقنون بخیر الآخرت وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرها لآثرتم طلب الآخرہ, اگر تمہیں دنیا, اگر تمہیں آخرت کے نفع اور نقصان کا ویسا ہی یقین ہوتا جیسا تمہیں دنیا کے نفع اور نقصان کا یقین ہے. صبح صبح اگر آفس نہیں جائیں گے تو نقصان ہونے کا یقین ہے نا. اگر ویسا ہی تمہیں یقین ہو جائے جیسا کہ دنیا کے نفع اور نقصان کا یقین ہے, قیامت کے نفع اور نقصان کا بھی اتنا ہی یقین ہو جائے, لآثرتم طلب الآخرہ, تم حتماً دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے. جہاں کہیں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا, ٹکراؤ دیکھیں دنیا تو دار تزاحم ہے, صبح سے شام تک ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے, اور دو چیزوں میں سے ایک چیز کو ہم قربان کر دیتے ہیں ایک چیز کو اپنا لیتے ہیں. صبح سویرے سو رہے ہیں, میٹھی نیند ہے, اچانک مؤذن کی آواز یہ جو ہے بلند ہوتی ہے, حی علی خیر العمل. خوب یہاں میں دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, ایک ہماری نیند ہے, دوسری طرف یہ جو ہے وہ نماز ہے. ظاہر سی بات ہے دونوں کو ایک ساتھ انجام نہیں دے سکتے, سو بھی لیں اور نماز بھی ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. یا بستر پر پڑے رہیں گے یا بستر کو چھوڑ کے یہ جو ہے مسلح پہ کھڑے رہیں گے, دو میں سے ایک کو قربان کرنا پڑے گا, یا نماز کو قربان کریں گے یا نیند کو قربان کریں گے. کچھ نیند کو قربان کر دیتے ہیں, کچھ نماز کو قربان کر دیتے ہیں. بات اور آگے بڑھتی ہے, تھوڑا ٹائم اور آگے بڑھا, نیند ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئی ہے, نیند پوری نہیں ہوئی ہے, کتنے میں آفس کا ٹائم ہو گیا, بجنے لگا الارم, بجنے لگا, اب یا آفس چلے جائیں یا سوتے رہیں, دو میں سے ایک ہی کام تو ہو سکتا, دونوں نہیں ہو سکتا. اگر بستر پر پڑے رہے تو آفس چھوٹے گا, اور آفس کے جانے کی تیاری میں لگ گئے تو بستر چھوٹے گا. پہلے میں تو شاید یہ کوئی کسی کے ہاں جو ہے وہ نماز جیتتی ہے, کسی کے ہاں نیند جیتتی ہے, مگر دوسرے میں یا ہے, سب کے ہاں ایک ہی چیز جیتتی ہے, وہ ہے آفس, وہ ہے جاب. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے نفع و نقصان کا یقین ہے وہاں کے نفع نقصان کا. لو کنتم توقنون بخیر الآخرت وشرها کما توقنون بخیر الدنیا وشرہی لآثرتم طلب الآخرہ, تو جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی عمل ہوگا. دیکھیے کبھی بھی عمل اور عقیدے میں تضاد نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. جیسا عقیدہ ہے، بعض وقت بحث آتی ہے کہ عقیدہ افضل ہے کہ عمل، عمل افضل ہے کہ عقیدہ، بیکار کی بحث ہے، دونوں میں جدائی ناممکن ہے. ہر انسان کا عمل اس کے عقیدے کا ترجمان ہے. زبان سے کہنے والے عقیدے کا نام عقیدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جو دل کی گہرائی میں اتر گیا ہے، جو ذہن سے بندھ گیا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. زبان سے بیان کر دینے کا نام عقیدہ نہیں ہے. آپ زبان میں کچھ بھی کہا کیجیے، جو بات ذہن سے بندھ گئی ہے، جو بات دل میں اتر گئی ہے، وہ ہے عقیدہ. مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ آپ گھر سے باہر آئے، آپ کے پاس کچھ قیمتی چیزیں بھی ہیں، یہ جو ہے زیورات بھی ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے پیر میں یہ جو ہے جوتا بھی ہے. جوتا کہاں رکھتے ہیں آپ؟ گھر والے کے پاس چھوڑ دیا. اور وہ جو ہے زیورات کہاں رکھیں گے؟ سیف میں لے جا کے رکھیں گے. کیوں؟ کبھی الٹا ہوتا ہے؟ کبھی الٹا ہوا ہے کہ زیورات کو آپ نے چھوڑ دیا یہ جو ہے وہ دروازے کے پاس، اور جوتیوں کو لے جا کر کے سیف میں رکھ دیا؟ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جوتی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ غائب بھی ہو گئی تو پھر خرید لیں گے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. لیکن زیورات کے بارے میں اس کی قیمت کا اندازہ ہے، قیمت کا یقین ہے، لہذا اسے ہمیشہ سیف میں رکھتے ہیں. اور جوتے کی حقیقت معمولی ہے، پھر خرید لیں گے، اگر غائب بھی ہو گیا تو اس کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں. تو جیسا عقیدہ ہوتا ہے ویسا ہی عمل ہوتا ہے. اگر قیامت پر یقین ہے تو عمل دوسرا ہوگا، اور یقین نہیں ہے. بہرحال بعض لوگ وہ ہیں جو قیامت کے معتقد ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے زندگی کے بعد، موت کے بعد بھی ایک حیات ہے جہاں پر ہمیں ہمارے اچھے اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی. ایک دن ہے جسے یوم الحساب کہتے ہیں، کچھ اس کے قائل نہیں ہے. حالانکہ چاہے فطرت انسان سے پوچھیں، عقل انسان سے پوچھیں، یا قرآن و حدیث سے پوچھیں، اگر قرآن و حدیث کے قائل نہ ہو تب بھی قیامت کا قائل ہونا پڑے گا. انسان کی فطرت اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ کوئی انسان اچھا کام کرے اسے اس کے عمل کی جزا نہ ملے، کوئی انسان یہ جو ہے برا کام کرے اسے اس کے عمل کی سزا نہ ملے. خود ہمارا ضمیر عدالت تشکیل دے دیتا ہے. آپ جب کبھی اچھا کام کریں، اچھا کام کرنے کے بعد دیکھیے آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، شاباشی آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا. اچھا کام کر کے انسان جو ہے وہ گر رہا تھا، اس کو آپ نے یہ جو ہے سنبھال لیا. کوئی انسان بھوکا بیٹھا، بھوک سے تڑپ رہا تھا، اسے آپ نے کھانا کھلا دیا. خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دم توڑ رہا تھا، اسے اٹھا کر کے آپ نے اسپتال پہنچا دیا، اور خبر ملی کہ اگر آپ نہ پہنچاتے تو مر جاتا. دل کو کیسا لگتا ہے؟ آپ کا ضمیر آپ کو شاباشی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ اور اسی کو اگر آپ الٹ دیں، کسی کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، جفا کی ہے، برا کیا ہے کسی کے ساتھ، بالکل آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے نہیں لگاتا، ٹہوکے نہیں دیتا ہے، ڈانٹتا نہیں ہے آپ کو. ہر اچھے کام پر آپ کو آپ کا ضمیر کی عدالت جو ہے یہ آپ کو جزا دیتی ہے، اور برے کام پر آپ کا ضمیر آپ کو جو ہے سزا دیتا ہے. جب یہ عالم صغیر جو ہمارا وجود ہے، عالم صغیر میں جب عدالت ہے، تو کیا عالم کبیر میں عدالت نہ ہوگی؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کو ان کے عمل کی جزا نہ ملے، اور برا کام کرنے والوں کو ان کے عمل کی جو ہے سزا نہ ملے؟ دنیا میں تو نہ جزا ملتی ہے نہ سزا ملتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں پھینک. کیوں کہا جاتا ہے؟ جو یہاں تو ملتا نہیں ہے. لہذا ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں کے اوپر یہ عمل انجام پائے. جب ہمارے عالم صغیر میں یہ عمل انجام پا جاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ عالم کبیر میں یہ عمل انجام نہ پائے؟ پھر بھی کیوں نہیں مانتے بعض لوگ؟ قیامت کے لوگ منکر کیوں ہیں جبکہ ان کی فطرت بھی کہتی ہے کہ قیامت ہے؟ قیامت یعنی وہ جگہ اس زندگی کے بعد کی ایک زندگی کا لفظ کیا تھا کہ ہماری فطرت یہ کہتی ہے کہ ہم کو ہمیشہ باقی رہنا ہے، اور جو فطری تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کا اللہ نے بندوبست اور انتظام بھی کیا ہوا ہے. اس کے باوجود جب عقل بھی کہتی ہے, فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ یہ زندگی کے بعد, موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے, اور جہاں پر ہمیں ہمارے اچھے کام کا انعام اور برے کام کی سزا ملے گی, تو بہت سارے لوگ کیوں نہیں مانتے قیامت کو. دو وجہ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ خدا کی قدرت کی طرف سے غافل ہے, توجہ نہیں. کہتے کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو سڑ گل گیا ہے, مٹی میں مل گیا ہے, پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. پیغمبر اسلام کے بعد ایک شخص آیا ہے, وہ سیدھا سی ہڈی لیے ہوئے ہیں جو بالکل پاؤڈر بن چکی تھی, اور آ کے اس کو لے کے کہتا ہے کہ کسے کون زندہ کر سکتا ہے اس ہڈی کو جبکہ یہ پاؤڈر بن چکی. ضرب لنا مثلا, ہمارے لیے یہ جو ہے مثال لے کر کے آیا, نمونہ لے کر کے آیا ہے. ونسی خلقہ, اور اپنی خلقت کو بھول گیا, اپنی خلقت کو بھول گیا کہ یہ پیدا کہاں سے ہوا, کس نے پیدا کر, کس چیز سے پیدا ہوا یہ. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, میرے حبیب اس سے کہہ دیں جس نے اس ہڈی کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. پہلی مرتبہ کسی چیز کا بنانا جو ہے مشکل ہوتا ہے, یا دوسری مرتبہ اس کا جو ہے بنانا مشکل ہوتا ہے. جس خدا نے تمہیں پہلی مرتبہ تم کچھ نہ تھے, عدم سے وجود میں لایا, اب تو کم سے کم پاؤڈر تو موجود ہے. جب پاؤڈر بھی نہ تھا تب تو اس نے انسان کو پیدا کر دیا, اب تم یہ کہ پاؤڈر شدہ ہڈی کو دوبارہ کون حیات دے سکتا ہے, اب تو کم سے کم پاؤڈر ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا, وہ بکل خلق علیم, اس کو صرف پہلی مرتبہ بنانا نہیں آتا ہے, اسے بار بار بنانا آتا ہے, ہر قسم کی تخلیق سے وہ آگاہ اور آشنا ہے. تمہیں قدرت خدا پہ شک ہے کہ خدا کیسے بنا سکتا ہے؟ قدرت خدا سے جائزہ تو لوگ کائنات میں اس نے کیا کیا بنایا ہے, جو چیزیں تمہاری نگاہ میں محال ہوتی ہیں وہ خدا نے کر دکھایا ہے. پانی سے آگ نکال لیتا ہے, آگ سے پانی نکال لیتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, خدا وہ ہے جو ہرے درخت سے آگ نکال دیتا ہے. ہرے درخت میں پانی تو ہوتا ہے نا, پانی سے ہرے درخت سے خدا آگ نکال دیتا ہے. البتہ یہ آیت بڑی عجیب آیت ہے, اس کی بہت ساری تفسیریں, کچھ معنی تو ابھی لوگ سمجھ چکے ہیں, کچھ معنی سمجھتے رہیں گے. ایک معنی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صاحب اکثر درخت جو ہے جب ٹکراتے ہیں, عام طور سے جو ہے وہ جنگلوں میں جو آگ لگنے کی خبر آتی ہے کیسے ہے, دو شاخیں آپس میں ٹکرا گئیں, یہ جو ہے رگڑ ہوئی اور رگڑ سے آگ نکل آئی. یہ قدرت کس نے پیدا کی ہے؟ اس کے اندر ہرے درخت سے آگ نکل آئی. فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, آج جو تم آگ کو جلاتے ہو وہ اسی ہرے درخت سے نکلی ہوئی آگ ہے. تو خدا اتنا قادر ہے, تمہیں اس بات پہ شک ہو رہا ہے کہ دوبارہ مردے کو خدا زندہ کیسے کر دے گا؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. کیا تم اس بات پہ شک ہے کہ وہ خدا جس نے زمین کو پیدا کیا, آسمان کو پیدا کیا, وہ دوبارہ اس جیسا زمین و آسمان پیدا نہیں کر سکتا؟ شک اگر ہوتا تو پہلی خلقت میں لو شک کیا جا سکتا تھا کہ بھلا کیسے بنا, تو اس نے بنا کے دکھا دیا نا, آسمان بنا دیا, زمین بنا دیا, اب دوبارہ اس جیسا انسان پیدا کر دیا, دوبارہ اسی جیسا انسان پیدا نہیں کر سکتا. وہ خلاق بھی ہے اور وہ علیم بھی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تم نے کیا خدا کی خلقت کو اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے کہ مہینوں اور برسوں لگ جائیں کسی چیز کو جو ہے بنانے میں؟ اس کی جو شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو جو ہے وجود میں لانا چاہتا ہے, ایک دفعہ کہتا کون, کہتا بھی نہیں ہے. ارادہ کر لیتا ہے, کن فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ جو منکر ہیں قیامت کے, اس لیے منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, قدرت خدا پہ انہیں شک ہے. جبکہ قدرت خدا پہ شک کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے, بے توجہی ہے. اگر وہ اپنے وجود کی طرف توجہ کر لیتے, کائنات پہ اپنی نگاہ دوڑا لیتے, کیسی کیسی چیزیں خدا نے خلق کی ہیں, عدم سے وجود میں لایا. اب وجود سے وجود کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو مشکل کام ہی نہیں ہے. تو ایک سبب انکار کا یہ ہے کہ قدرت خدا سے غافل ہے انسان, جانتا نہیں ہے کہ خدا کس قدرت کا نام ہے. جب خدا کہتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات, اس سے پہلے کیا کہا؟ وہو علی کل شیء قدیر. پہلے اپنے قدرت کا دعویٰ کرتا ہے. دوسری وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ کہ انسان ذمہ داری سے بھاگنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں, اسے آزادی پسند ہے نا, رکاوٹ کوئی نہ ہو. قیامت کا ایمان کے بعد تو رکاوٹ ہو جائے گی. اگر یہ مان لیا کہ اس دنیا کے بعد ایک جگہ ہے جہاں پر ہمیں ہمارے برائی کی سزا ملے گی, پھر تو ہر کسی کا مال کھاتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپے گا نا, کسی بے گناہ کمزور مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا. اس کو اگر پتا چل جائے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر بھی اگر تم کوئی جو ہے برائی کرو گے تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا, تو کیسے کرے گا؟ دل تو چاہتا ہے سارا مال ہمارا ہو جائے, دل تو یہ چاہتا ہے نا انسان کا. دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آگے کوئی رکاوٹ نہ ہو, پوری اسپیڈ سے گاڑی لے کر چلے جائے, کوئی ریڈ لائٹ نہیں ہونا چاہیے, دل تو یہ چاہتا ہے. لیکن جب ریڈ لائٹ آ جاتی اور آنا تو ہے, کیونکہ دنیا داری تزاحم ہے, ہو نہیں سکتا ہے. اگر ہر کوئی آزاد ہو جائے تو دنیا میں ہوگا کیا؟ ہر کوئی اگر پوری اسپیڈ سے اپنی گاڑی لے جانا چاہے اور کہیں رکنا نہ چاہے تو اپنی منزل تک کوئی پہنچ پائے گا؟ کوئی نہیں پہنچ پائے گا اپنی منزل تک. انسان یہ چاہتا ہے اسے کوئی روکے نہیں, کیونکہ اگر قیامت کا اعتراف کر لیا تو پھر بہت ساری چیزوں سے اپنے کو محروم کرنا پڑے گا, آزادی اس کے سلب ہو جائے گی. اس لیے وہ نہیں مانتا کہ, لہذا بہتر ہے کہ قیامت ہی کو نہ مانو تاکہ کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہ رہے. جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, جیسے چاہو سو, جیسے چاہو جاگو, جو چاہے طبیعت میں جی جی میں آئے اسے کرتے جاؤ, کوئی تمہیں روکنے والا ہی نہیں ہے. ایک مولوی صاحب کے پاس ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو بھیجا پڑھنے کے لیے. مولوی صاحب نے کہا بیٹے کہو الف. بیٹا کہتے ہی نہیں, چپ. مولوی صاحب نے کہا بیٹا کہو الف, پیار سے, محبت سے, ڈانٹا پھٹکارا, مطلب وہ الف کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. آخر میں تھک ہار کے مولوی صاحب نے کمبخت, آخر ایک الف کہنے میں کیا جاتا ہے؟ کہا مولوی صاحب جاتا یہ ہے کہ اگر میں الف کہوں گا تو آپ کہیں گے کہو بے. اگر الف پر بات ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی, کہہ دیتے الف, لیکن الف پہ بات ختم نہیں ہوگی. میں کہوں گا الف, آپ کہیں گے کہو بے, میں کہوں گا بے, آپ کہیں گے کہو جیم, میں کہوں گا جیم, آپ کہیں گے کہو دال. تو بہتر نہیں ہے کہ میں پہلے ہی الف ہی نہ کہوں؟ تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں, حالانکہ ان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ قیامت ہے. اتفاقا قرآن جب قیامت کی قسم کھاتا ہے تو قیامت کی بھی قسم کھاتا ہے اور ضمیر انسانی کی بھی قسم کھاتا ہے, اور اس کے بعد وجہ بیان کرتا ہے کہ لوگ قیامت کا کیوں انکار کرتے ہیں. سورہ قیامت اٹھا کے دیکھیے, 14-15 آیتیں بالکل جو ہے تسلسل کے ساتھ ہیں. یہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بیوم القیامہ, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ, بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, بل یرید الانسان لیفجر امامہ. قسم یوم قیامت کی, قیامت کا دن کون سا ہے؟ جس دن اچھے اور برے کو اس کے اعمال کی سزا, اس کا حساب ہوگا پہلے, اور حساب کے بعد اچھے کو انعام اور برے کو سزا ملے گی. قسم یوم قیامت کی, اور قسم نفس لوامہ, یعنی یہ جو ہے ضمیر انسانی کی قسم. عجیب ہے, قیامت کے ساتھ ضمیر انسانی کو اللہ نے جو بیان کیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ قیامت کی دلیل انسان کا ضمیر ہے. دلیل قیامت خود ضمیر انسانی ہے. ضمیر انسانی یہ بالکل اس کو इधर बर्दाश्त नहीं है कि अच्छा काम करने वाले को इनाम ना मिले और बुरा काम करने वाले को सजा ना मिले। और जमीर की सजा बड़ी खतरनाक होती है, कभी ऐसी सजा जमीर देता है कि इंसान खुदकुशी करने पर आमादा हो जाता है। हिरोशिमा पर जिसने बम फेंका था, क्या हुआ था उसका अंजाम? दुनिया ताली बजा रही थी उसके लिए और उसके यहां वो नक्शा घूम रहा था, पागल हो गया आखिर में, खुदकुशी करके मरा। तो जमीर की सजा बड़ी सख्त होती है। और इत्तेफाकन कयामत की अदालत में और जमीर की अदालत में शबाहत बहुत पाई जाती है। देखिए, दुनिया की अदालत में काजी अलग होता है, गवाह अलग होता है और सजा देने वाला तीन होते हैं ना, काजी, गवाही और सजा को इजरा करने वाले। जज ने कहा फांसी दे दी जाए तो जल्लाद अलग होगा जो फांसी देगा, काजी तो नहीं देता फांसी ना, गवाह अलग होते हैं। कयामत में क्या है, जो हाकिम है वही शाहिद है और वही सजा देने वाला भी है। कुरान मजीद की आयत है, انت عالم الغيب والشهاده وتحكم بين عبادك। हदीसों में कहा कि डरो उस हस्ती से, अशाहिद हो अल हाकिम, जो गवाह है वही हाकिम है, जो हाकिम है वही गवाह है। यानी जब जज के पास गवाही देने वाला आता है तो ये जो है क्या कहते हैं वकील जो है जिरह करके गवाह को कुछ ऐसा तोड़ देता है कि जज के सामने उसकी गवाही मशकूक हो जाती है, तो बच निकलने का इम्कान होता है ना। यहां तो जज ही गवाह है। अंत आलमुल गैब व शहादा व तहकुम बैन इबादिक। कुरान कहता है कि खुदाया तू ही जो है तू गवाह है, तू ही हुक्म करने वाला है। जमीर इंसानी बहकर हमने कोई जो है बुरा काम किया है तो अब जो अदालत जमीर के कायम होती है उसे क्या बाहर से गवाह लाने की जरूरत है? वो तो खुद शाहिद है, खुद ही शाहिद भी है, खुद ही हाकिम भी है, खुद ही सजा भी है। कयामत के अंदर भी यही है कि खुदा खुद गवाह है, खुद हाकिम है और खुद ही जो है वो सजा देने वाला भी है। दुनिया की अदालतों में जब केस जाता है तो ये जो है मुजरिम के बच निकलने के बहुत सारे इम्कान होते हैं, शोर सिफारिश लग जाएगी, शोर सिफारिश भी यहाँ पर छूट जाएगा, ये जो है रिश्वत दे लेंगे जज को उससे छूट जाएगा। लेकिन खुदा की अदालत में न सिफारिश चलेगी, उसकी अदालत में न तो ये जो है रिश्वत का इम्कान है। इत्तकू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक्बलो मिन्हा शफाअतुन वला युखज़ो मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। उस दिन से डरो, उस अदालत से डरो जहां वल तो न किसी को किसी के बदले सजा मिलेगी। दुनिया में हो जाता है ना कभी कभी, कत्ल किसी ने किया सजा किसी और को मिल गई, झूठे हालात बयान कर दिए गए, झूठी गवाहियां हो गई, असली कातिल बच गया, जो बेचारा कातिल नहीं था उसे फांसी हो गई। कयामत में ऐसा नहीं होगा, जो मुजरिम है सजा उसी को मिलेगी। ला तज़ी नफ्सुन नफ्सिन शैआ, यहां शोर सिफारिश काम आ जाता है, जज को जो है वो जो है प्रेशराइज कर दिया जाता है, दबाव डाला जाता है इधर से उधर से, उनका फोन उनका फोन उनका फोन, कि बेचारा फिर जज भी जो है वो मजबूर होकर के मुजरिम के हक में दे देता फैसला। लेकिन वहां नहीं होगा, वला युखज़ो मिन्हा शफाअत, वहां बेजा शफाअतें नहीं चलेंगी। कयामत में शफाअत है मगर ऐसी शफाअत नहीं है जो जज के ऊपर जो है वो दबाव डाले। शफाअत वो है जिसकी इजाजत खुद जज देगा, वो शफाअत हो। वला युखज़ो मिन्हा शफाअत वला युखज़ो वला युक़बलु मिन्हा शफाअत वला युखज़ो मिन्हा अदल, वहां के ऊपर रिश्वत नहीं चलेगी कि थोड़ा बहुत दे दिला करके जज को जो है फैसला अपने हक में करा ले। वला हुम युनसरून, कोई वहां मदद करने वाला। इत्तेफाकन जमीर की अदालत भी ऐसे ही है। जमीर की अदालत ये जो है रिश्वत लेकर के जमीर का फैसला चेंज हो जाता है, گڑکیوں سے، ڈانٹ سے، ڈپٹ سے، پریشر سے، دباؤ سے ضمیر کا فیصلہ چینج نہیں ہوتا ہے. تیسری شباہت ضمیر کی عدالت میں اور قیامت کی عدالت میں یہ ہے کہ اپیل نہیں ہوتی ہے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا، یہ جو ہے لوئر کورٹ اور اپر کورٹ اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور کون کورٹ کون کورٹ، کھیل ہوتے ہوتے 25 ایک تو لمبا ٹائم نکل جاتا ہے، لمبا وقت نکل گیا. قیامت کی عدالت بہت تیزی کے ساتھ انجام پائے، سرعت ہے اور اپیل نہیں ہے. اللہ یحکم ولا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، قرآن کی آیت ہے. اللہ یحکم، وہاں فیصلہ کون کرے گا قیامت میں؟ اللہ فیصلہ کرے. ولا معقب لحکمہ، اور اس کے فیصلے کے بعد کوئی اپیل نہیں ہے، دوسری کوئی کورٹ نہیں ہے، تو اوپر چلے جائیں گے، وہ آخری کورٹ ہے. وہو سریع الحساب، وہاں فیصلے میں ٹائم نہیں لگے گا، فوراً فیصلہ. اتفاقاً ضمیر کی عدالت بھی ایسے ہی ہے، ضمیر نے جو فیصلہ کر دیا اس کے بعد وہاں بھی اپیل اپیل نہیں ہوتی ہے، اب کہاں جائیں گے؟ آخری فیصلہ ضمیر کا ہوتا ہے، اور ضمیر کو بھی فیصلہ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، فوراً. ابھی گناہ ہوا نہیں، ابھی ضمیر کا فیصلہ صادر ہو گیا کہ تم برے انسان ہو، یہ جو ہے مذمت شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اچھا کام کیا ہے انعام دینا بھی وہیں سے آغاز ہو جاتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. دوسری وجہ کیا ہے کیوں انسان انکار کرتا ہے قیامت کا؟ وجہ یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ اسے آزادی رہے. ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ، کیا تم گمان یہ کر، بہانہ یہ ہوتا ہے نا کیسے زندہ کرے گا، کیا تم گمان یہ کرتے ہو کہ ہم ہڈیوں کو دوبارہ اکٹھا کر کے ان میں دوبارہ زندگی پیدا نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈیوں کو اکٹھا کر کے زندگی دینا تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہمارے لیے، ہم تو انگلیوں کی پوروں کو بھی دوبارہ بنا دیں جو اس میں نقش و نگار ہے. یہ ہے نا نشانات جو ہیں کہ ایک انسان کے نشان دوسرے انسان سے نہیں ملتے. اب آج پڑھے لکھے زمانے میں دستخط سے زیادہ اہمیت کا ہے کہ ہے فنگر پرنٹ کی ہے. آپ سب کچھ پڑھے لکھے ہوں مگر انگوٹھا ابھی بھی لگانا پڑے گا، ابھی بھی انگوٹھا لگانا پڑے گا، کیونکہ اس میں جو نقش و نگار اللہ نے بنا دیے ہیں، اربوں کھربوں انسان پیدا ہوتے جائیں گے چھوٹی سی جگہ پر، چھوٹے سے اسپیس میں کتنی کاریگری اس نے کر دی ہے. ہم جب دوبارہ اٹھائیں گے فقط ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے، نشانات کو بھی اثر نو ترتیب دے دیں گے. وہی نشان جو زمانے میں تھے، خدایا کیسے اتنی ساری فائلوں کو رکھا جائے گا، کتنا بڑا حافظہ ہے، کیسے پتا چلے گا کس کی لکیر کیا تھی؟ تم ہڈیوں کو اکٹھا کرنے کی بات کرتے ہو. پھر قرآن کہتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اس کو کوئی شکوک نہیں ہے قدرت کے بارے میں، پھر یہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے گناہ کا میدان کھلا رہے. انکار قیامت کی وجہ یہ نہیں کہ اس کی عقل نہیں مانتی، اس کی عقل تو خوب مانتی ہے. انکار قیامت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا عاجز، جانتا ہے کہ خدا عاجز نہیں ہے، خدا قادر ہے، یہ سب بات سمجھتا ہے، سمجھنے کے باوجود قیامت سے چھٹکارا اس لیے چاہتا ہے، انکار کرتا ہے تاکہ اس کے لیے میدان کھلا رہے. یسألو ایانا یوم القیامہ، بار بار پوچھو کہاں گئی تمہاری قیامت، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، انکار کے طور پر. ہاں ہاں کیا ہوا بھائی، قیامت آئی نہیں، تم تو کہتے ہیں قیامت آئے گی، کہاں ہے تمہاری قیامت؟ خدا کہتا ہے انتظار کرو، آئے گی قیامت. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. آئے گی وہ دن، آئے گا کب آئے گا وہ دن؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں جو ہے دہشت کے مارے جو ہے چھدیا جائیں گی. وہ قیامت آئے گی تو یہ چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، تاریخ ہو جائے گا یہ چاند. وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج دونوں اکٹھا کر دی. اب اکٹھا ہونے سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری طویلیں ہیں کہ دونوں ایک ساتھ غروب ہوں گے، ایک ساتھ طلوع ہوں گے، مشرق سے یہ بھی طلوع غروب ہوگا، طلوع ہوگا، اور جو ہے مغرب سے بھی جو ہے وہ دونوں ہی غروب کریں گے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جذب ہو جائے گا چاند جو ہے سورج کے اندر. میرا فی الحال اس بحث میں نہیں آنا ہے، وہ زمانہ آئے گا کہ چاند اور سورج یا دونوں ہی یہ جو ہے بے نور ہو جائیں گے، نہ روشنی ان کے اندر بچے گی نہ روشنی. وہ اذا الشمس کورت ہے بھی قرآن میں کہ جب تاریخ ہو جائے گا سورج، تو وہ زمانہ ہوگا جب سورج بھی تاریخ اور چاند بھی تاریخ. یقول الانسان یومئذ این المفر، تو جو قیامت کا انکار کر رہے تھے، جنہوں نے قیامت کے لیے اپنی زندگی کو تیار نہیں کیا ہے اس دنیا میں، وہاں کے لیے آذوقہ فراہم نے کہیں گے این المفر، کہاں بھاگ کے جائیں، ہر طرف عذابی عذاب ان کے لیے ہے نا، این المفر. جواب ملے گا وَإِلَىٰ رَبِّكَ اَيْنَ الْمَفَرْ، کَلَّا لَا وَزَرَ، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے جہنم کے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ، اگر کہیں پناہ ہے تو خدا کے پاس پناہ ہے. تم تو خدا کا انکار ہی کرتے آئے تھے، اس کے لیے تمہیں تیار، اس پناہ گاہ میں جانے کا تمہارے پاس ٹکٹ ہی نہیں ہے، جاؤ گے کیسے، اس کا تم نے انتظام ہی نہیں کیا تھا. اور اس وقت کیا ہوگا، وَيُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، قیامت آ جائے گی تو انسان کو پھر آگاہ کہ بتایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کام کیا ہے، اپنے مرنے سے پہلے کیا کیا ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہے. کیا مطلب مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد؟ تو کوئی کام نہیں کر سکتا انسان، نہیں، مرنے کے بعد بھی ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، شر جاریہ اور خیر جاریہ. اگر انسان نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے، کسی بچے کو دینی تعلیم دے دیا ہے، قرآن پڑھا دیا ہے، کسی انسان کو، گمراہ انسان کو، اس کو جو ہے راہ راست پہ لگا دیا ہے، مسجد بنا دی ہے، ممبڑا بنا دیا ہے، اسکول بنا دیا ہے، اسپتال بنا دیا ہے، تو جب تک اس سے خیر رہے گا تب تک ثواب، جس کو آپ نے راہ راست پہ لگایا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے آپ نے نمازی بنا دیا، نمازی کو تو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اس میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا، لیکن جس نے اسے نمازی بنایا ہے اس کے کھاتے میں بھی جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا تب تک اسے. اسی طرح سے الٹا برعکس ہے، اگر کسی کو گمراہ کر دیا جب تک وہ گمراہ رہے گا اس کے عذاب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو تو عذاب ملے گا ہی. جس نے گمراہ کیا ہے مر گیا ہے، مرنے کے 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال کے بعد، جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ثقیفہ کی، جب تک یہ انحراف رہے گا ختم نہیں ہو گیا. لہذا قرآن کہتا ہے کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس کے سامنے پیش کیا ہے تمہارے اعمال، یہ دیکھو تم نے کیا کیا دنیا میں کیا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں، جو مرنے سے پہلے بھیج دیا تھا اعمال وہ بھی، اور جو مرنے کے بعد آئے ہیں وہ بھی. پھر قرآن کہتا ہے انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیر، انسان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، سب جان رہا ہے کتنا اچھا کام کیا، کتنا یہ جو ہے برا کام ہم نے کیا، ہر چیز سے انسان واقع. ولو القا معاذیرہ، اگرچہ انسان وہاں بھی بہانے بازی کرے گا، سب کچھ جاننے کے باوجود جانتا ہے کہ گناہ ہم نے کیا، جانتا ہے کہ چوری ہم نے کیا، جانتا ہے کہ ڈاکہ ہم نے ڈالا، جانتا ہے کہ غیبت ہم نے کی، جانتا ہے کہ تہمت ہم نے لگائی، جانتا ہے یتیم کا مال ہم نے کھایا ہے، جانتا ہے کہ گھر والوں کو ہم نے ستایا ہے، بہو جانتی ہے کہ ساس کے ساتھ کیا کیا ہے، ساس جانتی ہے کہ بہو کے ساتھ کیا کیا ہے، سب پتا ہے. لیکن اب وہاں میں بہانا نہیں، وہ وجہ یہ تھی کہ یوں ہو گیا، وہ سب پتا ہے، وہ خدا کہتا ہے یہ خامخواہ کے بہانے ہیں. انسان بہانے بازی سے وہاں بھی باز نہیں آئے گا، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے اگر کوئی جرم ہم کرتے ہیں تو ہمیشہ کسی نہ کسی کے اور اوپر ڈالنے کی کوشش نہیں، ہم نے نہیں کیا، فلاں صاحب سبب بنے اس لیے یہ ہو گیا. قرآن مجید نے وہاں نقشہ پیش کیا ہے کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، ظاہر سی بات ہے جنہوں نے اچھے کام انجام دیے ہیں ان کو پروانہ مل گیا جنت میں جانے کا، اور جنہوں نے جو ہے برے کام انجام دیے ہیں ان کو جہنم بھی جانے کا، تو جنت والے تو خوشی خوشی، ان کو تھوڑی کہیں گے صاحب وہ فلاں صاحب کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے جنت ہم کو مل گئی، نہیں تو یہاں نہیں ہوتا. برائی میں تو 1000 شریک کر لیے جاتے ہیں، اچھائی میں. اب جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے، جن کو اب جہنم میں جانا ہے، اب جہنم سامنے نظر آ رہا ہے، کل تک کہتے تھے سب مولویوں کے بکواس ہے، کائیں کے چکر میں پڑے ہو، موج مستی کرو، کھاؤ پیو، جہنم کہاں کا جہنم ہو، کہاں کی جنت ہو، کہاں کی قیامت ہے، جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. اب جو اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہیں، अब दम निकलना है, अब बहाने बाजी कर रहे हैं किसी तरह छुटकारा मिल जाए उन्हें मिलने। कुरान कहता है होलो अलका माजीरा, कितने ही मुजरो बहाना करते रहो, वहां कुछ सुनवाई उनवाई अब नहीं है। जब फैसला हो जाएगा तो इंसान पर शैतान के ऊपर बरसेगा। وقال الشيطان لما قضى الامر, جب فیصلہ ہو گیا ہے اور انسان شیطان کو گالیاں دینا شروع کرے, اس کمبخت کی بنا پر آج ہم کو جہنم کا منہ دیکھنا ہے, یہ جو ہے نصیب ہو رہا ہے, تو شیطان اپنا دفاع کرے گا, شیطان اپنا دفاع کرے گا, مجھے کیوں گالی دے رہے بھائی, میں نے کیا کیا ہے۔ وقال الشيطان لما, قرآن قرآن میں اکثر یاد کرتا ہوں, قرآن کو قصے کہانی کی کتاب نہیں, ساری کہانی جو قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے, قرآن میں کہانیاں ہیں مگر قرآن کہانی کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, قرآن رہنمائی کی کتاب ہے, قرآن سبق ہے, درس ہے۔ اگر قرآن نے کہانی بیان کیا ہے تو اس طرح کی کہانی نہیں جو ہمارے یہاں مائیں بچوں کو جو ہے سناتی ہیں۔ ہمارے یہاں کہانی سنائی جاتی ہے سلانے کے لیے, قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے, درس کے لیے, سبق کے لیے, عبرت کے لیے۔ تو قرآن کہانی سنا رہا ہے کیا ہوگا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکا جہنمیوں کو, جہنمی جب گالی دینا شروع کریں گے تو قرآن کہے گا ہمیں, یہ جو ہے شیطان کہے گا ہمیں کیوں گالی دیتے ہو۔ ان اللہ وعدکم بعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي, ہم نے تم سے گناہ نہیں کروایا ہے, زبردستی ہم نے تم سے جھوٹ نہیں بلوایا ہے, صبح کو سویرے زبردستی تم کو ہم نے تھپک تھپک کے سنایا نہیں ہے, تمہارے ہاتھ پیر باندھے نہیں تھے کہ تم نماز کے لیے نہ اٹھو۔ حقیقت امر یہ ہے کہ دو دعوت تھی, دو پیغام تھا تمہاری طرف سے, ایک اللہ کا پیغام تھا, ایک ہمارا پیغام تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, اللہ کا وعدہ تم سے تھا اگر تم صبح بستر سے اٹھ جاؤ گے نماز کے لیے, اللہ کا وعدہ تھا تمہارے لیے اگر تم مومن کی غیبت نہ کرو گے, کسی پہ تہمت نہ لگاؤ گے, کسی کا مال نہ ہڑپو گے, کسی کو نہ ستاؤ گے, کسی کو تکلیف نہ دو گے, اپنی حدوں سے اگر تجاوز نہ کرو گے, اگر اپنی حدوں میں رہو گے تمہیں ہم جنت دیں گے, اور اگر اس کا الٹا کرو گے تمہیں جہنم دیں گے۔ اللہ نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اور اللہ کے پیغام کو پہچانے کے لیے 124,000 انبیاء آئے, اولیاء آئے, ائمہ آئے, تکلیفیں سہی, مصیبتیں برداشت کی, مگر تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا, میں کہاں کا جنت کہاں کا جہنم, موج کرو, سوتے رہو, کیوں نیند اپنی خراب کرتے ہو, غیبت نہیں کرو گے تو کھانا کیسے ہضم ہوگا, بغیر غیبت کے کھانا کہیں ہضم ہوتا ہے, ان چکروں میں کہاں پڑے ہو, کتنا مزہ آ رہا ہے, کتنا اچھا لگ رہا ہے غیبت کر کے, غیبت کرو تو مت لگاؤ, جنت ونت کچھ نہیں ہے۔ زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو غیبت میں ہے, زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو مال حرام کھانے میں ہے, زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو تہمت لگانے میں ہے, زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو ظالموں کی ثنا خوانی میں ہے, زندگی کا لطف اگر چاہتے ہو تو مظلوموں کو ستانے میں ہے۔ ایک وعدہ میرا تھا, ایک وعدہ اللہ کا تھا, ایک دعوت میری, ایک دعوت اللہ کی, وما کان لی علیکم من سلطان, میرا تمہارے اوپر کوئی بس نہیں تھا۔ اللہ نے ہمیں, خدا نے بھی کہہ دیا تھا ما کان لکا, جب اس نے کہا تھا میں یہ جو ہے بہکاؤں گا تو خدا نے کہا تھا میرے بندوں پر تجھے کوئی بس نہیں ہے, اور خود شیطان بھی کہہ رہا ہے ما کان علی علیکم من سلطان, ہمارا کام صرف اپنی بات رکھنا تھا تمہارے, الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میرا کام صرف اتنا تھا کہ اللہ کی دعوت کے مقابلے میں ایک کارڈ میں نے بھی چھاپ دیا تھا اپنا, ایک دعوت نامہ اللہ کی طرف سے آیا تھا, ایک دعوت نامہ میری طرف سے, اللہ کا دعویٰ سچا تھا, میرا دعویٰ جھوٹا تھا, اور تمہیں معلوم بھی تھا, تم پہچانتے تھے کہ اللہ کون ہے اور شیطان کون ہے, تمہیں معلوم ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تم جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے, ساری نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں اس کی دی ہوئی ہیں, میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا, تم جانتے تھے, اور اللہ نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں, اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین, خدا نے کہہ دیا تھا نا شیطان کے بعد نہ ماننا, وہ تمہارا کھلا دشمن۔ کون خدا؟ وہ خدا جو تم سے تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا تھا, وہ خدا جس کا اپنا کوئی نفع نقصان نہیں تھا. میری تو تمہارے دشمنی تھی, تمہارے بابا آدم کا مجھے تم سے انتقام لینا تھا. یہ ساری باتیں تمہیں معلوم تھی, اس کے باوجود تمہارے سامنے دو دعوت, ایک اللہ کا پیغام ایک ہمارا پیغام. فاستجب تم لی احمق بے وقوف, تم نے اللہ کی بات سننے کے بجائے میری آواز پہ لبیک کہا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھ پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اگر لعنت بھیجنے کا شوق ہے تو اپنے اوپر لعنت بھیجو. تم سے بڑا احمق کون ہے؟ تم سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ مجھ پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ میں تو تمہارا دشمن تھا ہی, کھلا ہوا دشمن, ڈھکا ہوا دشمن بھی نہیں تھا. مبین میں تو تھا, کھلا ہوا دشمن تھا, میرا تو کام ہی تھا تمہیں بہ کر. تم کیوں بہک گئے؟ ابھی شیطان کہتا ہے اب یہ لعنت ملامت کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخین, تم مجھے نجات دے سکتے ہو نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. اور ایک بات پتہ کہ سن لو, انی قد کفرت بما اشرکتمونی من قبل, تم جو مجھے اللہ کا شریک بنا بیٹھے تھے, اطاعت اللہ کی کرنے کے بجائے میری اطاعت کرنے لگے تھے, مجھے یہ روز اول سے بات ناپسند تھی. عجیب ہے, پلہ جھاڑ لیا شیطان نے اپنا پورا. جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے, جن کے بھروسے سب کچھ کر رہے تھے. ولو القا معاذیرہ, قرآن کہتا ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کے آگے کھلا رہے, کھلا نہیں رہ سکتا ہے, ناممکن ہے. چاہے دین کو مانو یا نہ مانو, پابندیاں تو برداشت کرنی ہی پڑے گی تمہیں. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی پابندی کرو چاہے طاغوتوں کے حکم کی پابندی کرو, ایک تو کرنا پڑے گا. میں یومن باللہ ویکفر بالطاغوت, یا الٹا کر لو, خود طاغوت کا انکار کرو اللہ کو مانو, یا اللہ کا انکار کر کے طاغوت کو مان لو. آزادی تمہیں نہ یہاں ملے گی نہ آزادی تمہیں وہاں ملے گی. ہاں اللہ اگر کر لو گے تو تمہیں یہ گناہ آزادی مل سکتی ہے. تو یہ زندگی یہیں تک کی نہیں ہے, اور یہ زندگی کھلونا بھی نہیں ہے, بڑی قیمتی چیز ہے یہ زندگی, کیونکہ وہاں کا سب کچھ اسی زندگی کے ذریعے تو حاصل کرنا ہے. یہ دنیا بڑی ارزش مند ہے, بڑی قیمتی ہے یہ دنیا. الدنیا متجر اولیاء اللہ, الدنیا مزرعۃ الاخرہ, آخرت کے لیے کھانا دنیا ہی سے تو لے جانا ہے. آخرت کی آسائش کا سارا سامان یہی سے لے جانا ہے. جنت و جہنم کوئی بنی بنائی چیز رکھی نہیں ہے وہاں پر. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے لیے جنت یا جہنم بنانا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نے پہلے سے جنت بنا کے رکھا ہے, جہنم سے جہنم یہ جو ہے بنا کے رکھا ہے. الاٹمنٹ خبر دینا ہے کس کو جنت میں بھیجنے, کس کو جہنم میں بھیجنے. کہ پھر لوگ کہتے ہیں اللہ رحمان و رحیم کہاں جہنم میں کسی کو بھیجے گا. نہیں نہیں, جہنم میں کوئی نہیں آئے گا, آخر میں اللہ سب کو جنت ہی میں لے جائے گا, کیونکہ رحمانیت اور رحیمیت کے طرح خدا کے رحم کے خلاف ہے, فضل کے خلاف ہے کسی کو جہنم میں بھیج دے. یقیناً اس کے فضل کے خلاف, مگر وہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا, تو خود سے جاتے ہیں. خدا کسی کو جہنم میں نہیں بھیجتا, ہم خود اپنے لیے جنت بناتے ہیں, ہم خود اپنے لیے جہنم بناتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے, ظاہر سی باتیں ہمارے یہاں معراج کے واقعات تو خوب بیان ہوتے ہیں, مگر معراج کا وہ پورشن بیان ہوتا ہے جہاں آپ زمین پر بیٹھ نہ پائیں, اچھلتے رہے, وہ والا پورشن بیان ہوتا ہے. وہ والا پورشن کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں ہماری جو ہے ذمہ داری کا احساس اور سننے کے بعد سر جھکنے لگے. وہ پورشن تو چھوڑ دیا ہے, تو ہم نہ ہم سننا چاہتے ہیں اور نہ یہ جو ہے سنانے والے اس کو. جبکہ پیغمبر معراج پہ گئے تھے اسی کے لیے, لے نُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. اللہ معراج میں پیغمبر کو کیوں لے گیا تھا؟ نشانیاں دکھانے کے لیے. کیا ہو پوری حقائق عالم, موت کے بعد کیا ہے, موت سے پہلے کیا ہے, پورے دکھانے کے لیے لے گئے تھے. پیغمبر معراج کی شب ہے, سیر کر رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں, جبریل ہمراہ ہیں. ایک جگہ پہ پیغمبر نے کیا دیکھا, فرشتے کچھ بنا رہے ہیں. رک گئے پیغمبر, جبریل یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ فلا بندے مومن کے لیے فرشتے محل بنا رہے ہیں. یعنی بنا ہوا نہیں ہے, زمین تو خالی پڑی ہے. خالی زمین پہ آپ چاہے جہنم بنا لیں چاہے جنت بنا لیں, فرشتے محل بنا رہے ہیں. اچھا تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ فرشتے ہاتھ روک کے بیٹھ گئے. جبریل کے ہاتھ روک کے بیٹھ کیوں گئے, کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا ہے, بلڈنگ بننے کے لیے فقط لیبر کا ہونا تو کافی نہیں نا ہے. لیبر کتنی ہی اچھی ہو اگر میٹیریل نہیں ہے. اسٹیل اگر ختم ہو گیا ہے, اینٹیں نہیں ہے, سیمنٹ نہیں ہے, لکڑی نہیں ہے, تو ظاہر سے بات ہے کہ بلڈنگ کا کام تو رک جائے گا. یا رسول اللہ میٹیریل ختم ہو گیا, جبریل میٹیریل کہاں سے آتا ہے؟ یا رسول اللہ جب بندہ مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو میٹیریل میں تبدیل ہو کر کے یہاں. اس وقت اگر ہم اخلاص نیت سے مجلس پڑھ رہے ہیں اور آپ خلوص نیت سے مجلس سن رہے ہیں تو یہ میٹیریل بن کر کے وہاں جا رہا ہے انشاءاللہ. تو ہم یہاں پر دنیا میں بناتے ہیں اپنے لیے جنت بناتے ہیں, دنیا میں اپنے لیے جہنم بناتے ہیں. ہمارا عمل سب کچھ کرنا یہی, وہاں کچھ نہیں ملے گا. کل بھی عرض کیا تھا میں نے, ایک بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بات بھی کریں گے, ڈائیلاگ رہے گا ان کے بیچ میں یا مکالمہ ہوگا. جنت کو اوپر کر دیا جائے گا, جہنم والے نیچے سے دیکھیں گے جنت کو, پورا منظر نظر آ رہا ہے. واہ واہ کیا باغات ہیں, کیا میوے ہیں, کیا پھل ہے, کیا چشمے بہ رہے ہیں, کیا نہریں جاری ہیں, اور یہ پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں. نادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا من الماء ومما رزقكم الله. ارے بھائی جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا اس میں ہمیں بھی دے دو. بیٹا پکارے گا ماں کو, بھائی پکارے گا بھائی کو, شوہر پکارے گا بیوی کو. ارے تم تو اتنا اچھا اچھا کھانا پکا کے دنیا میں دیا کرتی تھی, آج کیا ہو گیا؟ ہم ڈانٹتے تھے, مارتے تھے, بگڑتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, مگر تمہارے تو خدمت میں کمی نہیں آتی تھی. آج کیوں بھول گئی ہمیں؟ کہاں گئی وہ ساری محبت محبت؟ قرآن کہتا ہے تقطعت الاسباب, وہاں یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. ان افیضون من الماء ومما رزقكم الله. اتنے سارے باغات کیا کرو گے, اتنے سارے پھل لے کر کے, تھوڑا سا ادھر دے دو. جواب دیں گے ان اللہ حرمهما على الكافرین, اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے. جنہوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے, معصیت کی ہے, خدا کا انکار کر رہے تھے, قیامت کا انکار کر رہے تھے, جنت و جہنم کا انکار کر رہے تھے, چاہے عملاً چاہے زبانن. کچھ زبان سے انکار کرتے ہیں, کچھ عمل سے انکار کرتے ہیں. خدا نے ان پر حرام قرار دے دیا ہے. خو اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, کا رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. رحمان کا معنی ہے اس کی رحمتیں عام ہیں مومن اور کافر کے لیے دنیا میں, اور رحیم کا معنی ہے کہ اس کی رحمتیں خاص ہیں قیامت میں مومنین کے لیے. وہ دنیا تھی جہاں بارش ہوتی تھی تو پانی مومن کو بھی ملتا تھا, کافر کو ملتا تھا. وہ دنیا تھی جب ہوا چلتی تھی, آکسیجن جو تھی وہ مومن کے لیے بھی ہے, کافر کے لیے بھی ہے. سورج کی شعاعوں کی حرارت جو ہے مومن کے لیے بھی کافی ہے. آخرت ہے, آخرت یہاں سب کو نہیں ملے گا. لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, دنیا دار عمل ہے. جو کچھ لے جانا ہے وہاں کے لیے, یہاں ابھی ابھی موقع ہے, لے جاؤ. یہ سمجھانے ہی کے لیے تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء, یہ اس کا رحم و کرم ہی تو تھا کہ بتا دیا, غفلت میں نہیں رکھا. 1,24,000 انبیاء آئے, ائمہ آئے, اور ہر ایک نے طرح طرح کی مصیبتیں برداشت کی. کون ایسا نبی ہے جو دنیا میں آیا اور تکلیفیں اس نے نہیں برداشت کی؟ اتنا فرق ہے کہ ایک کم 1,24,000 انبیاء کی جو ہے مصیبتیں ایک طرف, اور پیغمبر اسلام کی مصیبتیں ایک طرف. پیغمبر فرماتے ما اوذی نبی کما اوذید, جتنی اذیتیں مجھے دی گئی اتنی اذیتیں کسی نبی کو نہ دی گئی. اتنی ساری اذیتیں کیوں برداشت کیا تھا؟ کہے کہ اسی لیے کہ نا, تاکہ قیامت میں کل یہ نہ کہا ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو جانتے نہیں تھے, ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کر لیتے. سارے عذر و بہانے بولو القا معذیرہ, اب عذر و بہانے کا موقع نہیں رہ گیا ہے. پیغمبر کی اذیتیں ایک طرف, سارے انبیاء کی اذیتیں ایک طرف, اور کہہ لینے دیجئے کہ سارے انبیاء اور پیغمبر اسلام کی اذیتیں ایک طرف اور حسین کی مصیبتیں ایک طرف. میں نہیں کہہ رہا ہوں, معصوم امام فرما رہے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ, آقا حسین آپ کی مصیبتوں کا کوئی مصیبت مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ساری مصیبت حسین نے کس لیے برداشت, کس کے لیے برداشت کی, کیا پریشانی تھی حسین کو, اپنا گھر بار چھوڑا, بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو قربان کر دیا, چہیتی بہن زینب کے سامنے اس کے لاڈنوں کا جنازہ لا کے رکھ دیا, بیوہ بھاوج کے سامنے کس دل سے حسین نے اپنے یتیم بھتیجے کا ٹکڑے ٹکڑے جنازہ لا کے رکھا ہوگا, کس دل سے حسین نے برداشت کیا ہوگا کہ میری بہن زینب کے سر سے چادر چھڑ. معمولی مصیبت تو نہیں ہے. امام زمانہ کا یہ جو زیارت ناحیہ کا ایک جملہ ہے کہ کربلا والو ہم تم پر آنسو بہائیں گے, نہیں آنسو نہیں, بدل دموع دما, ہم خون کے آنسو روئیں گے, خون کے آنسو روئیں گے. ایک عارف باللہ کی ملاقات امام زمانہ سے ہو گئی, پوچھا مولا یہ بتائیے کیا یہ جملہ آپ ہی کا ہے, بدل دموع دما آنسو کے بجائے خون کے آنسو کہاں, کہا مولا وہ کون سی مصیبت تھی جس پر آپ نے یہ کہا ہے کہ میں خون کے آنسو بہاؤں گا, کیا یہ وہ مصیبت ہے جب قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا. امام فرماتے نہیں نہیں, ارے یہ وہ مصیبت ہے کہ قاسم بھی زندہ ہوتے تو خون کے آنسو روتے. کہا مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب علی اکبر کے سینے پہ ورچی لگی تھی, کہا وہ بھی نہیں, اگر علی اکبر زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا آقا تو کیا یہ وہ مصیبت ہے جب عباس کے شان قلم ہوئے سر پہ گرز لگا, کہا وہ بھی نہیں, ارے یہ وہ مصیبت ہے کہ اگر عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. کہا مولا کیا یہ وہ مصیبت ہے جب حسین کے سوکھے گلے پر شبر کا خود خنجر چل رہا تھا, جب حسین کی لاش گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہی تھی, کہا یہ وہ منظر بھی نہیں ہے کیونکہ اگر حسین ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے. مولا آخر وہ کون سی مصیبت ہے, امام فرماتے وہ مصیبت زینب کا برہنا سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا ہے. اجرکم اللہ, اتنی بڑی مصیبت حسین نے برداشت کر لی. یہ وہ مصیبت ہے کہ ہمارا بیمار امام جب قید شام سے چھوٹ کر کے آیا ہے, ارے جب تک زندہ رہے امام آنسو بہاتے رہے, ایک دن منحال آئے آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا, مولا بہت دن ہو گئے کب تک روئیے گا, امام کہتے منحال تم نے انصاف نہ کیا, ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف ان کی نگاہوں سے فقط اوجھل ہو گیا تھا. قرآن کے لفظ ہیں یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی, ہائے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہ تیز کر دیے گئے, تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا, منحال کہتے آقا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے, راہ خدا میں قتل ہو جانا آپ کا افتخار. امام کہتے منحال تم نے سچ کہا, شہادت ہماری میراث, راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارا افتخار, لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنا سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہمارے لیے باعث افتخار ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما, پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم قیامت کے لیے اپنا دامن یہاں سے بھر کے لے جا سکیں. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہمیں گناہوں سے ہمیشہ کے لیے دور رکھ. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرام فرما. بار الہ صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما, جو با روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما. معبود شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما، بار الہ مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره۔